السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں انجم گل اور انجینئر واسکو والوریچ. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا اتوار کو شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج اور پشتون تحفظ تحریک کے مابین جھڑپ کے بعد کی صورتحال کے جائزے سے. آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اتوار کے روز ہونے والی پی ٹی ایم کے کارکنوں کی ہلاکت کے واقعے کی فوری اور آزادانہ تحقیقات کریں. کل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی وفاقی حکومت سے یہی مطالبہ کیا تھا. اس موضوع پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے موضوعات میں شامل ہیں روس کے دارالحکومت ماسکو میں طالبان اور افغان سیاستدانوں کے مابین جاری دو روزہ مشاورت، افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر ڈاکٹر محیب کا دورے پاکستان، وزیراعظم نریندر مودی کی حلف برداری میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان کو دعوت نہ دینے کا فیصلہ، اور سعودی عرب میں ہونے والی او آئی سی اجلاس کی اہمیت پر بھی بات ہوگی. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789. اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ ایم این اے علی وزیر کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا جا چکا ہے، جبکہ ایک اور ایم این اے محسن داوڑ کی سربراہی میں میران شاہ میں پی ٹی ایم کا دھرنا دوسرے دن بھی جاری رہا. ایک طرف کرفیو میں نرمی کی اطلاعات ہیں تو دوسری جانب دھرنے میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے پی ٹی ایم کے جو کارکن ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں روکا جا رہا ہے دھرنے میں شرکت کرنے سے، اس علاقے میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے اور انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. ان ہلاکتوں کے خلاف آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعض شہروں میں بھی مظاہرے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی ایک قوم پرست جماعت ہیں، اس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ایک وفد کو شمالی وزیرستان داخل ہونے سے روکا گیا ہے. جبکہ پی ٹی آئی کی فردوس عاشق آوان نے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ریاست کی ریٹ کو جو بھی چیلنج کرے گا ان کے ساتھ کوئی رعایت جو ہے ان کے بقول بڑھتی نہیں جائے گی. اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے، معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ثنا اعجاز پی ٹی ایم کی سینئر رہنما، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں حالات جو ہیں یہ کس جانب جا رہے ہیں؟
شہناز صاحب، بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. اگر ہم اس تمام جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس وقت نارتھ وزیرستان میں ان کو صحیح طرح سے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں تو تبھی ہم اس کے بارے میں صحیح بات کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے، اور اس کے جو ہیں صرف نارتھ وزیرستان کے ہی ڈومیسٹک لیول کے اوپر کوئی اس کے تانے بانے نہیں ہیں، اس کے تانے بانے نیشنل لیول پہ ہیں اور اس کے اس سے بڑھ کر ریجنل اور پھر انٹرنیشنل لیول تک بھی جاتے ہیں. میرے نزدیک اس کا اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ ضرب عز کے بعد ٹیررزم کافی حد تک منظم طور پر ٹیررزم جو تھی پاکستان میں وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے سی پیک جو ہے وہ کافی حد تک محفوظ ہو چکا تھا. مگر اب یہ جو تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ٹیررزم کا ریسرجنس ہے، ریسرکریشن ہے، اس کی ریسرکشن ہے ٹیررزم کی، اس کو دوبارہ ایک نیا جنم دیا جا رہا ہے اس کو. اور وہ اس لیے کہ امریکن اور انڈین انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، خاص طور پر بلوچستان اور کے پی میں، یہاں سے سی پیک جو ہے وہ گزر رہا ہے. اب چونکہ وہاں سے ٹیررزم ختم ہو گئی ہے اور پاکستان کی ڈیسٹیبلائزیشن وہاں پہ ختم ہو چکی ہے، انریسٹ ختم ہو چکا تھا، اس لیے یہ تمام کاروائی جو ہے ہم تو اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم کو دوبارہ ایک نئی جوہر دینے کے لیے یہاں پر یہ ساری کاروائیاں کی جا رہی ہیں. اگر آپ پی ٹی ایم کے اصل ایشوز دیکھیں تو وہ کیا تھے؟ نقیب اللہ مسعود کا مرڈر، واٹ ایز پی ٹی ایم ہیو ٹو ڈو ود اٹ؟ وہ ایک سب جوڈس کیس ہے، عدالت میں ہے، یہ عدالت سے رجوع کریں. اگر راؤ انوار فارغ پھر رہے باہر پھر رہے تو عدالت سے بات کریں، اس کا باقی کسی اور ادارے سے کیا تعلق ہے؟ ایک بات. دوسری بات ان کے ساتھ چیک پوسٹ کا، और तीसरा इशू था लैंड माइंस का, और इस किस्म के जो चेकिंग हो रही थी और जो प्रेजेंस थी वहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज की. तो ये कि बहुत लोकल किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे जो कि लोकली बहुत आसानी से रिजॉल्व हो सकते थे. फौज इनको एंगेज कर रही थी, गवर्नमेंट इनको एंगेज कर रही थी और ये वहां पे अपने मसाइल हल कर सकते थे. बट मुझे जो लग रहा है कि ये पीटीएम जो है, डेफिनेटली मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि इसको होस्टाइल एजेंसी जो है, स्पेशली रॉ और एनडीएस और इसके अलावा और होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है. वरना एक आप खुद अंदाजा करें कि एक पसमानदा इलाके से छोटा सा ग्रुप उठता है और उसके पास इतनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी आ जाती है कि ना सिर्फ ये कि वो प्रोविंशियल लेवल पे वो ये सब डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लाहौर जाते हैं, मोची गेट में वो तमाम चीज ऑर्गेनाइज करते हैं. कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं भाई? कौन है लोग जो सब कुछ को प्रोवाइड कर रहे हैं? फाइनेंशियल कहाँ से आ रहे हैं? फंडिंग कहाँ से आ रही है? फिर ये मुल्क से बाहर जाते हैं, यूरोप में, जनीवा में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वहां पर ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज, वो फाइनेंसिंग, वो फंडिंग, वो कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? तो अगर हम ये समझें कि ये कोई एक ग्रुप उठा है नॉर्थ वजीरिस्तान से या साउथ वजीरिस्तान से और उसमें ये तमाम कैपेसिटीज खुद ब खुद आ गई है, तो मेरे ख्याल में तो ये बात मानने वाली नहीं है. तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अब सिर्फ टू प्रॉन्ग अप्रोच रखनी चाहिए. वन, इसको पोलिटिकली एंगेज करें, केपीसी गवर्नमेंट और इंटीरियर मिनिस्ट्री, और इनके अभी भी अगर कोई वो हैं जेन्युइन डिमांड है तो उनको बिल्कुल सुना जाना चाहिए और उनको रिजॉल्व करना चाहिए. दूसरे प्रॉन्ग में उनके खिलाफ जिन लोगों ने पाकिस्तान के फौज के ऊपर हमला किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. एमएनए अली वजीद को पकड़ा है, उसने उकसाया लोगों को कि पाकिस्तानी जो लोग हैं सोल्जर्स उनके ऊपर फायर किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए. एक आखिरी बात मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बात तो कर दी कि वहां पर फायरिंग हुई और वहां पे एक लोकल मारा गया जहां वक्त हुआ, सबको अफसोस है उसका. मगर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये नहीं देखा कि इन्हीं लोगों ने फायर करके पाकिस्तान आर्मी के जवान जख्म किए हैं. उनके बारे में हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल को कुछ दिखाई नहीं दिया. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी खाली वो जो सिविलियन था उसकी जो है कैजुअलिटी दिखाई दी, मगर उन्होंने जो आर्मी के सोल्जर्स को वूंड किया है या इंजर्ड किया है उसके बारे में उन्होंने कोई अल्फाज नहीं कहे. तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मिशन ओरिएंटेड किस्म की उसका ग्रुप है और पाकिस्तान को बहुत एहतियात करनी चाहिए इनके साथ डील करने के लिए. पॉलिटिकली इसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए और कानून जो है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर लागू होना चाहिए.
ओके सना एजाज साहब, साइबर कई क्वेश्चंस ब्रिगेडियर इमरान मलिक ने उठाए हैं. एक तो ये कि ये जो इशू है उनके बकौल इसको रीजनल और वर्ल्ड परस्पेक्टिव जो है उसमें देखना चाहिए, और ये कि पीटीएम को धरनों की बजाय उनका कहना है कि अदालत से रुजू करना चाहिए. साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और फौज पीटीएम को इंगेज कर रही थी बकौल उनके, लेकिन इसके बावजूद पीटीएम जो है वो धरनों की जानिब आ रही है. बहुत से क्वेश्चंस उन्होंने उठाए हैं, फंडिंग की बात की है, कई क्वेश्चंस हैं. आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में?
देखिए, एक तो ब्रिगेडियर साहब से बहुत माजरत के साथ इन्होंने सारे जनवन जो हमारे मुतालबात हैं उनका जिक्र किया, लेकिन जब भी गुमशुदगी को खा गए उसकी बात नहीं की. हमारा एक मुतालबा ये भी है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 10 होता है, ये कहता है कि आप यू कैन हैव अ पीसफुल, यू कैन हैव अ फेयर ट्रायल. तो वो एक हक है हर शहरी का, और हम ये कहते हैं कि अगर मिसिंग पर्सन ने कोई जिसने जुर्म किया है तो उसको सजा दें और जिसने जुर्म नहीं किया उसको छोड़ दें. क्योंकि जब भी गुमशुदगी में आपके अपने कमीशन के लोग कहते हैं कि कितने हजार लोग बेचे जा चुके हैं, कितने हजार लोग नहीं है इनके पास. फिर आते हैं थोड़ा सा हमारे उसके हवाले से, ब्रिगेडियर साहब ने सरासर इल्जाम लगाए हैं कि एक तो इसको कहा कि मिशन ड्रिवन है. मैं आप कहती चली कि हम एक बहुत ऑर्गेनिक और इस मिट्टी से निकले तहरीक है, और एक सबसे अहम बात जो है हम बारहा इस बात का तकरार कर चुके हैं कि हम आईन और कानून के नीचे अपने हकूक की डिमांड करते हैं. आप ब्रिगेडियर साहब हमारे किसी भी डिमांड को उठा के देख रहे हैं, मुझे बताए कि उसमें कहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई चीज मांग ली है, चाहे वो फिर मिसिंग पर्सन का केस हो, चाहे वो फिर लैंड माइंस का केस हो, चाहे वो फिर चेक पोस्ट पर डिजिटी हो, चाहे वो फिर राव अनोर की गिरफ्तारी हो, या इसके अलावा जो भी मसला हो. ان ساری چیزوں میں جو مسلسل الزامات لگاتے ہیں, جو بی جی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس بریفنگ میں لگائے کہ اسلام کے جلسے میں اتنے آئے, اسلام کے جلسے میں جائیں, ہم نے ان کے مطلب ایسا کوئی جلسہ نہیں کیا کہ جس کے ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہو. ہمارے پاس یہ جب بھی آنا چاہتے ہیں, جب بھی پوچھنا چاہتے ہیں, ہم ہر وقت اپنے احتساب کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کون دیتا ہے, کہاں سے آتے ہیں, کہاں خرچ ہوتے ہیں. اور ہمارے جلسے میں شناخت ہمیں تو یہ اجازت بھی نہیں دی جاتی کہ آپ جلسہ کریں. کبھی گاؤں میں پانی چھوڑا جاتا ہے, کبھی گندا پانی چھوڑا جاتا ہے, کبھی ٹریکٹر چلوائے جاتے ہیں. میں خود آندونی کا جو جلسہ پشاور میں ہوا, میں اس کی انتظامیہ کمیٹی کی ہیڈ تھی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم تو بتا سکتے ہیں, ہمارے پاس تو حساب کتاب ہے. لیکن اگر یہ اس قسم کے صرف الزامات لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کو دبا دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں, ہم تو ہمارے پاس تو وہ لوگ ہیں جو وکٹم ہیں, ایسے نوجوان ہیں جو وار چائلڈ ہیں, وہ جو ان کی زندگیاں, ان کا بچپن وہ جو ہے وہ اس نے چھین لیا ہے جنگ میں, اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ والے قصے میں, اس آپریشن کے خلاف, یہ آپریشن جو ہے اس کے دوران جو ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں, ابھی تو بہت ساری چیزیں تو سامنے آنی نہیں تھی. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا سارا ہیومن ریسورس کہاں سے آتا ہے, اتنی ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں, یہاں ہم وکٹمز ہیں. آپ پاکستان کے اندر چاہے خیبر پختونخوا ہے, چاہے فارمر فاٹا ہے, چاہے پھر بلوچستان میں پشتون بلٹ ہے, یہ تو سارا مطلب یہ تو ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ کس طرح جنگ زدہ علاقوں میں یہ لوگ زندگی گزار چکے ہیں. ان کا ہماری جو وسائل ہیں اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو ہو چکا ہے, ہمیں ہمارے معصوم لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ ہمیشہ سے استعمال ہوئے, گنٹکس کی طرح اس ریاست میں استعمال ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اپنے جو جدوجہد ہے اس کو آئین اور عدم تشدد کی بنیاد پر چلاتے ہیں. ہمارے سارے لیڈر جو ہیں, دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فائرنگ کی, ہمارے لوگوں نے فائرنگ کی, انہوں نے اکسایا, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کوئی بندہ ووٹ کرتا ہے, الیکشن کرتا ہے, الیکشن جیت کے پارلیمنٹ جاتا ہے, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس سے پھر بندوق کیوں اٹھانی, اور اگر بندوق اٹھانی تو پارلیمان کیوں جانا تھا.
اوکے, ایک چیز جو بریگیڈیئر صاحب میں بالکل
کیوں کریں گے,
سنا آپ نے بات کی ہے,
اتنے لوگوں کو ماریں گے.
یہ بالکل, یہ فوج کی جانب سے بھی کہا گیا اور وفاقی حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت کے لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ پہلا حملہ جو ہے پی ٹی ایم کی جانب سے جو چیک پوسٹ ہے آرمی کے اس پہ کیا گیا. کچھ ویڈیوز اس وقت گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور ظاہر ہے ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم نے بھی اس کو فالو کیا کہ اصل ہمیں پتہ چلے کہ واقعی حملہ جو ہے پہلا کس کی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے. اس میں ایک چیز جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ کہ علی وزیر ہو یا محسن داور ہو یا کہ باقی جو شریک تھے اس دھرنے میں لوگ وہ ہوں, کسی کے ہاتھ میں ہمیں اسلحہ نظر نہیں آیا, بلکہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں سیل فون تھا, اور علی وزیر جو ہے ان کے ہاتھوں میں اور گلے میں ہمیں پھول تو نظر آئیں جو انہیں پہنائے گئے تھے, لیکن اسلحہ نہیں تھا. تو پھر کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی طرف سے فائرنگ میں پہل کی گئی, یا انہوں نے فورٹ سے چین کے اسلحہ اس کو استعمال کیا؟ جی آپ سے بریگیڈیئر صاحب.
جی, یہ بات تو میرے خیال میں ہماری انفارمیشن میں اور آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا سا فرق ہے.
جی,
سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کافی ساری تصویریں پھیلتی ہیں جہاں پر ان لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں اور یہ موجود ہیں وہاں پر. میں خود سرو کر چکا ہوں فارمر فاٹا کے اندر,
کچھ پرانی تصویریں بھی ڈالی گئی ہیں, کچھ ویڈیوز بھی جو کہ اپریل میں, کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ اپریل میں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی, وہی ویڈیوز جو ہے دوبارہ نظر آ رہی ہے.
ہتھیار موجود ہیں
جی,
اور یہ کہنا کہ یہ بالکل وہاں پر, اگر آپ فاٹا میں, میں اکیلے کر رہا تھا کہ میں سرو کر چکا ہوں وہاں پر, وہاں پر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جوان مرد جو ہے وہ بغیر ہتھیار کے وہ گھر سے باہر نکلے. یہ سب ہتھیار لے کر چلتے ہیں, بچے انہوں نے استعمال کیے ہیں, بچوں کے ساتھ یہ پتھراؤ کرتے رہے ہیں وہاں پہ یہ چیک پوسٹوں کے اوپر, ان کے پاس شاید ہتھیار نہیں تھے. تو پھر جو پانچ جوان زخمی ہو گئے, کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے یا کیسے وہ زخمی ہو گئے ہیں؟
جی,
یہ بالکل پروپیگنڈا ہے, دس از ایبسولوٹلی فالس, اور یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں.
جی, میں نے جو دیکھی ہے ویڈیوز,
مظاہرہ کیا
ہمیں کہیں پہ,
یہ بتائیں کیسے زخمی ہوئے.
جی سنے اجاز صاحب
کوئی جواب ہے نہیں دے پانا. اور یہ جو بات ہے کہ یہ کہیں گے فوج کے یہ ہتھیار چھین نہیں سکتے, فوج کے اگر نزدیک جائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ ریئیکٹ کریں گے. تو بات ساری یہ ہے, آپ کی ساری بات ہی کچھ بات یہ ہے کہ جب
آگے
اور جی جی بھائی جی کہیے آپ کہیے
جی جی سنے اجاز صاحبہ بات کیجیے آپ.
ایسا ہے کہ جو برگیری صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس قسم کے الزامات تو ہم سے پچھلے ایک سال اور چھ ماہ سے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے
اس تحریک کو کرنے کے لیے,
فنڈنگ کا نام لے
کر
بندوق کا لال لے کر حملے کر. اس ریاست میں ہمارے نصاب کے اندر ہمیں ایک دہشت گرد کے طور پر, میڈیا میں ہمیں دہشت گرد کے طور پر, یہاں تک کہ آئی ایس پی آر کے جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو ایڈورٹیزمنٹ چلتی تھی اس میں بھی جب ہولیا کسی دہشت گرد کا دکھاتے تھے کسی پشتون کا دکھاتے تھے. یہ سارا سلسلہ تو چلتا رہا ہے, مطلب ہمیں بندوق کے ساتھ منسلک کرنا, بندوق کو ہمارے ساتھ باندھنا اور پھر اس کو پشتونوں کا پٹھانوں کا اسلحہ جو ہے وہ اس کا زیور ہے, یہ والا قسم کا پروپیگنڈا اور یہ اسٹیریوٹائپنگ تو بہت پرانی ہے جو برگیری صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا. میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی دنیا اتنی عقلمند ہو چکی ہے کہ وہ اس قسم کی اسٹیریوٹائپنگ اس قسم کی پروپیگنڈا پہ کبھی یقین نہیں کرے گی. اور شہناز جیسے آپ نے بات کی نا کہ ان کو ویلکم کیا گیا اور اس ویلکم میں اس نے انہوں نے ہار پہنے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتی. میں بار 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 یہ بات کروں گی کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے ایک سال اور چھ ماہ کا, اس میں ہم نے ریاست کے کسی ملکی املاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, لیکن اسی طریقے سے ان اداروں کا بھی ٹریک ریکارڈ ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. اور جو سب سے اہم بات ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر ہم اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, ہم آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ دھبے کیوں لگتے ہیں؟ اس ریاست میں جو بھی اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اس پہ اس طرح کی قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم سب ایک قوم ہیں, ہم سب ایک ہیں, دوسرے طریقے سے یہ ہماری شناخت کو بھی نہیں مانتے, ہماری قوم کو نہیں مانتے. حالانکہ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے, یہ ایک وفاقی ریاست ہے, یہاں پہ مختلف قومیں آباد ہیں اور ان قوموں کی آپ کو اسی طرح سے ڈیو رائٹس ماننے ہوں گے جیسے آپ کسی مخصوص قوم کی مانتے ہیں. اور اس میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک قوم اپنے ساتھ ہوئی جبر, اپنے ساتھ ہوئی ذاتیوں کے اوپر بات کرتی ہے تو آپ اس کے اوپر اس قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیں گے, یہ راک نہیں گے اس کے. دوسری جو سب سے اہم بات ہے شہناز وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے جب سے ڈی جی ایس سی آر کا آخری پریس بریفنگ ہوا ہے اور اس میں جب سے انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ انہوں نے لال لکیر کراس کر دی ہے اور ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تب سے ہمارے ساتھ سلسلہ وار یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب اس چیز کا سلسلہ ہے. کبھی میں خود اس کا وکٹم رہی ہوں, کبھی اس کے دھمکیوں کے فون آتے ہیں, بڑے بازار میں بندوقیں تھانی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد خطوط آتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو افغانستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں سے خطرہ ہے. ایک طرف کہتے ہیں آپ افغانستان کے فنڈ پہ ہیں, آپ این ڈی ایس کے لیے کام کرتے ہیں, آپ را کے لیے کام کرتے ہیں, دوسری سائڈ پہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو ان سے خطرہ ہے, آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, آپ کوئی جلسہ نہ کریں, آپ جلوس نہ کریں, آپ ایسی ساز نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں اس ریاست کو یہ بات سمجھنی ہوگی, اس کے اداروں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ریاست اس وفاق کی ریاست ہے, یہاں پہ اقوام آباد ہیں اور وہ سمجھدار ہیں. اس میں اگر آپ پارلیمان کے مخصوص لوگوں کو, مخصوص پارٹی کو اپنے گرفت میں لے لیں گے, آپ میڈیا کو اپنے قبضے میں کر لیں گے, اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو سچ ہے وہ سامنے نہیں آیا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک جینوئن, آپ ایک آرگینک تحریک کو جو ہے اس کو ملائن کر سکیں گے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنے سارے ہزاروں جو قتل عام ہو چکا ہے اس سرزمین پہ اس سے آپ انکار کر سکتے ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آج ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو غدار ٹھہراتے ہیں آپ کے, لیکن مجھے ان کا جواب دے دیجیے صاحب کہ جو کرنل امام صاحب بات کرتے تھے, جب جنرل حمید گل نے بات کی کہ وہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے, جب باقی کے جب اسد دوانی اپنی کتاب میں لکھتے, جب وہ کتابوں میں ایک تو ظلم کرتے ہیں, پھر جب ریٹائر ہو جاتے کتابیں لکھتے ہیں, اس سے بھی پیسے کماتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اسلام کا کولٹرل ڈیمیج تھا, اسلام کا یہ ہوا تھا, تو ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو جنرل اپنی بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان پہ اسی قسم کے الزامات لگتے ہیں, اسی قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اسی قسم کے کٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. جی
جی ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। पीटीएम और फौज जो है वो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम जो हैं इस खास वाक़े की जब हम बात करते हैं आयद कर रहे हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं उनको जाने दिया जाए, जो तज्ज़िया निगार हैं, या बाहर के लोगों को जाने दिया जाए, ताकि एक तहकीकात जो है वो करवाई जा सके फौरी तौर पर कि असल में ये मामला क्या था?
मेरे ख्याल में चना साहिबा, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो बात की है चना साहिबा ने रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द पख्तून, फॉर गॉड से आप ये पख्तून के कौन से राइट्स की बात कर रही हैं? इस वक्त आप देखें केपी के अंदर पख्तूनों की गवर्नमेंट है, द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इज अ पख्तून, द डिफेंस मिनिस्टर इज अ पख्तून, ये पख्तून पाकिस्तान की सोशल लाइफ में हर जगह मौजूद है, चाहे स्पोर्ट्स हो, लिटरेचर हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, कहीं पर भी हो। कोई एक मुझे आप ऐसा शोभा बता दें जिसके अंदर हमारे पख्तून बहन भाई जो है वो सबसे आगे फोर फ्रंट में नहीं है, हमारी क्रिकेट टीम में ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, कौन से हकूक की बात कर रही है ये?
ठीक, ओके, ये
में तो अपोजिशन में है
सना जी, सना एजाज
सर्विसेज में तो अपोजिशन में है
जी, सने जा साहब, ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि डिफेंस मिनिस्टर हो आपके,
दिस इज प्योर प्रोपेगेंडा
जी,
दिस इज प्योर इंस्पायर्ड प्रोपेगेंडा बाय दीज चैट्स, और इसके अलावा इन्होंने इस इवेंट की कोई बात नहीं की, बल्कि जितनी भी बात की है वो पिछली बातें कर रही हैं। भाई आप इस इवेंट की बात करें, वो पांच फौजी मुझे आप बताएं कैसे जख्मी हुए, उन्होंने खुद अपने आप को गोली मारी है
जी। जी सना एजाज साहिबा जी, उनसे हम लेते हैं जो आपने क्वेश्चंस उठाए हैं। ब्रिगेडियर साहब, सना एजाज साहिबा, इसका अगर आप जवाब दें प्लीज, ब्रिगेडियर साहब ने जो क्वेश्चंस उठाए हैं जी। सन
शुमाली वजीरिस्तान में पिछले दिनों ये जो कह रहे हैं कि दहशतगर्द खत्म हो गए, ये हो गए, वो हो गया, और ये जो कह रहे हैं कि ये बंदूक था, ये था, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए बंदूकें तो वजीरिस्तान में दो लोगों के पास हैं, या वहां पे टेररिस्ट के पास है, या फिर वहां पे जिनके पास है, ठीक है। अब वहां पे पिछले दिनों कुछ वाकयात हुए जिसमें चंद जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं वो उसमें शायद जख्मी और शहीद हुए, और उस के उसमें तनाजर में वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू हुए, सर्च ऑपरेशन में वहां पे कुछ बुजुर्ग लोगों को खवातीन के साथ तशद्दुद हुआ और उनको मारा पीटा गया, उनके यहाँ तक कि खातून का हाथ तोड़ा गया, उसके सिलसिले में ये एक वहां पे मशरद अखीर में ये धरना बैठा था, और वहां से ये कहा जा रहा था कि अगर कुछ लीडर यहाँ पे आ रहे हैं और ये तो थोड़ी सी हमारी वो हो जाएगी, वो साफदारी हो जाएगी, और उस धरने में सिटिंग में मतलब प्रोटेस्ट में जाके बैठने की बात थी, ये नहीं था कि जो आप कह रहे हैं कि चेक पोस्ट पे हमला ये वो, तो वहां पे जा रहे थे चेक पोस्ट पे इनको वो किया गया, हरासा किया गया, फिर हमारे आधे दोस्त गुजर गए, आधे रह गए थे चेक पोस्ट के दोनों साइड पे फायर खोले गए, उसके वीडियोज मौजूद हैं, आप उनको फॉरेंसिक कर लें, हम तो बारहा ये बात करते हैं कि आप एक वीडियोज का फॉरेंसिक कर लें, आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना लें, कमीशन बना लें, जो न्यूट्रल हो, जो इन इदारों से डरता ना हो, जो पार्लियामेंट के लोगों के भी मुश्तमिल हो, उन सब का बना लें और फैक्ट निकालें, हम तैयार हैं हर किस्म के एहतजाज के लिए। मैंने तो ये कहा, मैंने तो पिछले जो एग्जाम्पल दिए वो उनके सवालों के जवाब तक में दिए, और अभी भी ये जो वक्त हुआ इसके भी हम तैयार हैं, और हम बार 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 ये बात करें कि इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए, जैसे कि HRCT इस पर करे कि पार्लियामानी एक होना चाहिए कमीशन, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या फिर कमीशन होना चाहिए जो इसका, हमारे पास तो अपना वो है, हमारे भी तो 13 लोग जो अभी तक शहीद हुए हैं, तो हमने भी तो ऐसा नहीं करना कि अपने लोगों को मारे, अगर आपके लोग
ये पॉइंट तो बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, अगर पीटीएम ने हमला किया है तो फिर यही पीटीएम जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मुतालबा क्यों कर रही है, उनका ये मुतालबा फिर माना जाए ताकि सामने आ जाए कि हमला किसने पहले किया।
मगर ये फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन जो है इसके अंदर कोई एक्सटर्नल कोई एजेंसी नहीं होगी, केपी की गवर्नमेंट करे या फेडरल गवर्नमेंट करे, इंटीरियर मिनिस्टर करे, मिनिस्ट्री करे, तो वो ठीक है, जरूर करें वो। मैंने तो आपसे पहले भी अर्ज किया है कि इसके टू प्रॉन्ग्ड इसके ऊपर अप्रोच होनी चाहिए, वन एक पोलिटिकल एंगेजमेंट और दूसरा जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कानूनी तौर पर आप इसके ऊपर आप एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहते हैं बनाए, आप آپ مجھے صرف جواب دے دیں کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کی بات کر رہے ہیں, میرا اس سوال کا جواب ابھی تک انہوں نے نہیں دیا ہے.
کس سوال کا؟
سنائی جا صاحب نے کہ وہ پانچ فوجی کیسے زخمی ہو گئے.
جی جی سنا صاحبہ,
صرف اس سوال کا جواب دیا, باقی اور میں کوئی سوال نہیں کرتا.
جی سنا صاحبہ, اگر ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, جو کہ ہمیں بھی, میں نے بھی کہا سوشل میڈیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں سیل فونز اور پھول کے ہار ہی نظر آ رہے ہیں, آپ بتائیے گا کہ کس طرح یہ فوجی زخمی ہوئے. پانچ
آل مینیپولیٹڈ پروپیگنڈا.
جی سنا اجاز صاحبہ,
دیکھیے شہناز, میرا خیال ہے کہ اب ہم اگر حقیقت سے آنکھیں پھیرے یہ الگ بات ہے. ویسے یہ ساری حقیقتیں ہیں ہمارے پاس تو تھوڑے بہت جتنے بھی موجود تھے, حالانکہ جس کے پاس ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا اس کے اوپر فائر ہوا ہے, اس کو گولی لگی ہے, اس میں اس کے ثبوت ہیں. وہ لوگ جو مرے ہیں وہ ہیں موجود ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں, جو لوگ زخمی ہیں وہ لوگ موجود ہیں, اسی طریقے سے ان کے بھی لوگ موجود ہوں گے, اس کو سامنے لائیں. پروپیگنڈا کرنا یا بات ہمیں پتا ہے, دیکھیے یہ ریاست کے جو ادارے ہیں یہ خود کو اس ریاست کا مالک سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ادارے کو, میں شہناز ایک بات وضاحت کرتے چلوں, ہم جنرلائزیشن نہیں کرتے. ہماری تحریک میں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں, جنرلائزیشن کو بھی سمجھتے ہیں اور کسی کے اوپر فالتو میں الزام لگانے کو بھی سمجھتے ہیں. ہم ان کی غلط پالیسیوں, غلط ایکٹیویٹیز اور غیر انسانی سلوک جو ہو رہے ہیں اس کے خلاف بات اٹھا رہے ہیں. ہم کسی کو, کسی ادارے کو منائی نہیں کر رہے, ہم چھاپ ظلم ہوتے ہیں اور ظلم مخصوص اور ظلم کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نہیں سمجھتے ہیں یہ بات آ کے ہے کہ کیا انہوں نے خود کو مارا, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے خود کو مارا ہے. لیکن ہم یہ بھی تو ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جس میں لوگوں کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں ہے, جس میں لوگوں کے ہاتھوں میں صرف موبائل ہیں, جن میں یہ بھی ہے کہ جس کے ہاتھ موبائل اس گولیاں بھی لگ رہی ہیں. تو یہ تو حقیقتیں ہیں. آپ
بریگیڈیئر صاحب, بعض جو طبقے ہیں,
ریپیٹ کر رہی ہوں کہ فورینسک کر رہے ہیں
بریگیڈیئر صاحب, بعض طبقوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب یہ جھڑپ ہو رہی تھی کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے سیل فون سے, اور وہ سیل فونز جو ہیں ان سے لیے گئے پاکستانی پولیس اور فوج کی جانب سے, تو وہ اگر وہ ویڈیوز جاری کی جائیں اس سے ثبوت سامنے آ سکتے ہیں کہ پہلا حملہ جو ہے وہ کس کی طرف سے ہوا اور اصل میں یہ واقعہ کس طرح پیش آیا. تو اور یہ کہ اس سیل فونز لینے کا مقصد کیا تھا, کیوں ان کے ہاتھوں سے سیل فونز لیے گئے؟
آپ یہ دیکھیں کہ ملٹری انسٹالیشن کی آپ کیا فوٹوگرافی الاؤ کرتے ہیں؟ امریکہ میں کسی کو اجازت ہے کہ کسی ملٹری چیک پوسٹ جا کے فلم بنائے اور اس کی تصویریں لے؟ وی ہیو ٹو بی ویری ویری آنےسٹ اینڈ فیئر ان آور آبزرویشنز. یہ کون سے ملک میں ہے ایسا کہ آپ الاؤ کریں گے جو ملٹری چیک پوسٹ وغیرہ جو ہیں آپ ان کی جا کے تصویریں بنائیں اور ان تصویروں کو پھر استعمال کریں, اس انفارمیشن کو استعمال کریں, ان کے اوپر باقاعدہ حملہ کریں؟ آپ اگر انہوں نے وہ موبائل لیے ہیں تو بالکل ود ان دا لا لیے ہیں. ان کو پہلے کانسٹیٹیوشن پڑھنی چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آرم فورسز کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے اور جوڈیشری کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے, جو کہ قانون ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے حساب سے چلیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ مشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ضرور کریں بھائی, کس نے منع کیا اس سے؟ آپ پولیٹیکلی انگیج تو کریں گورنمنٹ کو, گورنمنٹ آپ سے انگیج کر رہی تھی, اور ابھی بھی یہ ہے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جو ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کیا کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی. یہ دس از انسپائرڈ پروپیگنڈا, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی کے بہاف کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں.
کوئی ثبوت ہے بریگیڈیئر صاحب اس کے ثبوت ہیں پاکستانی فوج کے پاس, پاکستانی ریاست کے پاس اگر ثبوت ہیں تو وہ سامنے کیوں نہیں لاتے بریگیڈیئر صاحب؟ جی
مسنگ پرسن کی انہوں نے بات کی تو کچھ مسنگ پرسن تو ٹیررسٹ اٹیک میں مارے گئے ہیں, مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں.
اوکے جی, اب یہاں پہ جی 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 سنا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟
ہاں मैं ये कह रही थी कि देखिए ये मोबाइल वाले उससे मतलब आगे नहीं जा रहे ब्रिगेडियर साहब, और ये कह रहे हैं कि ये इस तरह वो, मैं ये समझती हूँ देखें अगर फाटा में जो कुछ भी हुआ जब भी ऑपरेशन में कभी भी किसी मीडिया को छोड़ा नहीं गया कि वो एज अ वॉच डॉग वहाँ पे काम करे, उस चीजों को सामने लाए जो वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट्स को सामने लाए। हमारे इस पूरे सिलसिले में जब मोहसिन दावर को जिस जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया फोन के ऊपर वाकया होने के बाद, वो उस जर्नलिस्ट को धमकियां मिली डायरेक्ट, फिर उसके बाद जो जर्नलिस्ट हमारे बनू में इस घटने के लिए जाने वाले लोगों के इंटरव्यूज कर रहा था उसको अरेस्ट किया गया। तो मुझे ये बताइए पाकिस्तानी मीडिया को खुलेआम DGSPR जो है वो थैंक यू कह करते नहीं थक रहे थे कि आपने उसको ब्लैकआउट किया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर जो कोई और मीडिया हमें इसकी कवरेज देता है उसको रिपोर्ट करता है उसको या तो उठाया जाता है या उसको धमकियां मिलती है, मोबाइल वालों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर हम गलत हैं तो हम तो चीजों को सामने ला रहे हैं। दूसरा वगैरह साहब ने बात की बहुत इस्तेमाल के साथ, वगैरह साहब आपने कहा कि चेक पोस्ट के ऊपर, तो अमेरिका में तो हर आधे किलोमीटर के बाद कहीं तक चेक पोस्ट नहीं होगी, एक बात। दूसरा हमारा चेक पोस्ट कवरेज करना नहीं था वहां, आप उस वीडियोज को प्लीज उठा के एक दफा देख लें, उसको सिर्फ वेलकम करने के लिए जो वेलकम हो रहा है उसका कम कवरेज हो गई है। आप अगर थोड़ा सा देख लें उसमें जहाँ अली वजीर आरा को हार पहनाए जा रहे हैं उसके साथ लोग जा रहे हैं वो वीडियो है, या जहाँ मोहसिन आ रहा है मोहसिन को और उसी दौरान फायरिंग शुरू होती है, अब ये अलग बात है।
ठीक,
तो इसमें कहाँ पे आ गया कि किसी ने किसी को भी शौक नहीं है और सबको पता है, मेरे साथ वजीरिस्तान के लोगों से ज्यादा किसको पता होगा कि किसी फौजी की तस्वीर उतारना या किसी चेक पोस्ट की वीडियो बनाना कितना महंगा उनको पड़ सकता है।
ओके, वे फॉरवर्ड जो है वो क्या है ब्रिगेडियर साहब? जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि सियासी हल इसका होना चाहिए, लेकिन और आपने ये भी कहा कि ये एक सीरियस इशू है, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है कितनी सीरियस नजर आ रही है इस वक्त जब इस मसले को हल करने की बात करते हैं, जबकि वजीर आजम इमरान खान जो है खुद ये कह चुके हैं फाटा जाके अपने खिताब में ये कह चुके हैं कि PTM के सारे मुतालिबात जो हैं वो आईन के मुताबिक है और जायज हैं, उसके बावजूद ये हालात क्यों?
देखिए ये तो बारह यही बता सकते हैं कि इनको इनकी मोटिवेशन क्या है सब कुछ करने के लिए। जहां तक मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इनके भाई पख्तून तो पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान की जान है उसके अंदर, उनके हुकूक कौन रोक सकता है? मुझे एक जगह बता दें जहाँ पे उनके हुकूक की वायलेशन हुई हो। अगर ये बात करते हैं ये चेक पोस्ट की, तो चेक पोस्ट किसी वजह से है, वो सारा इलाका अभी एक वॉर ऑन टेररिज्म से निकल के बाहर आ रहा है। अब ये देखें अगर ये चेक पोस्ट वहाँ पे नहीं हो तो वहाँ पे टेररिस्ट की मूवमेंट को कौन चेक करेगा? अगर कोई सुसाइड बॉम्बर वहाँ से जा रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है एक्सप्लोजिव की, कोई मूवमेंट हो रही है वेपन्स की एम्यूनिशन की, कोई टेररिस्ट ग्रुप्स मूव कर रहे हैं, उनको कौन चेक करेगा? अगर ये वहाँ पे चेक पोस्ट नहीं होगी और वो वहाँ से मूव करके चले जाएंगे, फिर मुर्दे इल्जाम किसको ठहराएंगे? ये फौज सो रही थी, इन्होंने लेकर जाने दिया उनको, वो जाके धमाके करेंगे, इन्हीं लोगों का नुकसान करेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये इन लोगों का तो कोई वो है ही नहीं, क्या कहना चाहिए, दे डोंट हैव एनी पॉइंट इन ऑल दिस थिंग। अगर चेक पोस्ट नहीं होंगे तो आप मुझे बताएं कि सारी जो अभी तक ये बाकियात हैं वॉर ऑन टेरर की, उसको कौन कंट्रोल करेगा?
वैसे ब्रिगेडियर साहब ये क्वेश्चन भी इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब
जिम्मेदार है उस सुसाइड बॉम्बर के लिए?
ब्रिगेडियर साहब बेशुमार ऑपरेशंस जो हैं वो हो चुके हैं मिलिट्री ऑपरेशन फाटा में, लेकिन एक क्वेश्चन जो इस वक्त सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है और हर वक्त ये जो है कुछ अरसे तक ये दबा रहता है, ये सवाल फिर ये उठ जाता है, इसका जवाब अभी तक फौज की जानिब से पाकिस्तानी रियासत की जानिब से सामने नहीं आया है कि जो ऑपरेशन हुए हैं कोई एक बड़ा नाम दहशतगर्द का जो के पाकिस्तानी फौज की जानिब से वो मारा गया हो फाटा के अंदर, क्योंकि जितने मारे गए हैं वो ड्रोन हमलों में मारे गए हैं।
जैसे जितने भी लोग मारे गए हैं जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, जब तो उस वक्त तक तो ये फेंस नहीं लगी हुई थी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, जैसे ही हमला शुरू होता है ये सब बाकर वहां निकल जाते हैं। मुल्ला फजलुल्लाह किधर चला गया था? वो खुरासानी किधर चला था? उमर खुरासानी किधर चला गया था? जैसे ही हमला होता है, जैसे ही फौज मूवमेंट करती है, ये भागकर अफगानिस्तान चले जाते हैं। इसीलिए ये वहां पे पकड़े नहीं जाते थे, और जो ज्यादातर मारे गए हैं वो अमेरिकन ड्रोन अटैक से मारे गए हैं, जो बड़े इनके लीडर जो हैं।
बिल्कुल यही मैं कह रही हूं,
फौज जो है जो 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 लोकल इनके जो लोग हैं वो जो फौज के सामने आए हैं वो फौज के सामने मारे गए हैं। इनके जो सीनियर टेररिस्ट जो थे वो तो कभी फौज के सामने रुके ही नहीं है।
ठीक, ओके, यहाँ पे इस सेगमेंट को हम जी समेटना चाहेंगे यहाँ पे। सनेजाज साहिबा, आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, नेक्स्ट सेगमेंट में भी आप हमारे साथ रहिएगा, अफगान जो पीस प्रोसेस है इस पे बात करना चाहेंगे आपसे। सना एजाज, आइंदा के लिए लहाए अमल क्या है? धरना जो है आज दूसरे दिन भी जारी रहा मोहसिन दावड़ की सरबराही में, क्या आप लोगों के मुतालबात अगर ना माने गई तो नेक्स्ट लाहे अमल आप लोगों का क्या होगा?
ताजा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और
जैसे कि चल रही है, क्योंकि हमारा तो एक इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में हमारे एक मरकज शहीद अरमान लोनी शहीद कर दिए गए, हम उसके बाद ही पूरा मिल रहे हैं। हमने अमन का दम हासिल नहीं छोड़ना, हम तो उसी के प्रकार बन रहे हैं। हाँ, एक शर्त बहुत जरूरी वो ये है कि हम पार्लियामानी जो जितनी भी पार्टियां हैं उन सबसे ये मिलेंगे, उनके साथ मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस रियासत में हम भी चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इज्जत रहे, जो आईन है उसकी इज्जत रहे, उसी के नीचे हमारे जो जनरल हमारे डिमांड हैं उसके मुताबिक हम बात करें। दूसरा, जहां तक धरने की बात है तो धरना तो तब तक धर रहे कि जब तक हमारे एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं चलते कि शहादतों की वो कहां पहुंच चुकी है, कर्फ्यू उठाया गया है कि नहीं उठाया गया पूरे तरीके से, फिर उसमें जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग गुम हैं, जो लोग अरेस्ट हैं उसकी बात हो, अली वजीर की रिहाई हो, इसके लिए हम जो सिलसिला मुख्तलिफ कोशिश कर रहे हैं, एक तो सियासी पार्टियों के साथ, फिर सबसे अहम चीज हमारे लिए है वो है कि हम जितनी पश्तून लीडरशिप है, पश्तून पार्टियां हैं, चाहे वो कौम परस्त पार्टियां हैं, चाहे मजहबी पार्टियां, उनके सबके साथ मिलकर एक बड़ा कौमी जद बुलाना है, ताकि इस रियासत के साथ साफ अल्फाज हिम्मत हो सके हमारे माहदे के मुताबिक। जी
कहना चाहेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे तालिबान और अफगान सियासतदानों के दरमियान इस वक्त मास्को में दो रोज़ा मुशावरत जो है वो जारी है, इसकी अहमियत क्या है मौजूदा इलाकाई पस मंज़र में अगर इसको देखा जाए, क्या अहमियत है इसकी और अफगानिस्तान के अंदर इसको कितनी बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक।
अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में, हमारी फोन लाइंस खुली हैं, डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 0800-777-8789, तो फिर कॉल कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग, मैं हूं आपकी मेजबान शहनाज नफीस, प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल केल, ब्रिगेडियर इमरान मलिक हमारे साथ हैं इस वक्त लाइन पे हैं। कुछ देर में काबुल से एक सीनियर सहाफ़ी और तर्जियाकार अनीस रहमान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले हम सुनना चाहेंगे मुख्तसर अपने कॉलर्स को जो काफ़ी देर से हमारे साथ हैं। जी इस वक्त कौन है? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जी 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 बात कीजिए। जी जी बात
कीजिए।
जी
मतलब मेरे ब्रिगेडियर साहब से दो सवाल हैं। पहली तो बात यह है कि ये पीटीएम की जो हालिया कार्रवाई है, मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, सियासी हल भी मौजूद हैं, तो वजह क्या है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एक रिट को, वतन अजीज की रिट को चैलेंज भी किया जा रहा है, अगर कुछ ऐसे अहम मामला तो उनको मिल बैठ कर भी वो उनको हल जा सकता है, लेकिन क्या बादी नजर में ऐसा तो नहीं लग रहा कि इनके पीछे भ्रूणी एजेंडा जो काम कर रहा है?
जी बिल्कुल, ये इल्जामात सामने आ रहे हैं, लेकिन पीटीएम इन इल्जामात को सख्ती से इनकी तर्दीद करता है, और उनका ये भी मुतालबा है कि अगर पाकिस्तानी स्टेट के पास इस हवाले से कोई सबूत है तो वो पेश किए जाएं। इसके अलावा वो ये भी बात की जाती है कि धरना देना और मुजाहरे करना ना सिर्फ पीटीएम की जानिब से सामने आ रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं, जब पीएमएल नून की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब का कई दिनों دہائیوں سے جاری دھرنا آپ کو یاد ہوگا, تو یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے اور ہر پاکستانی شہری کا یہ فرض ہے وہ مظاہرہ کر سکتا ہے, لیکن بشرط یہ کہ مظاہرہ پرامن ہو. جی ایک اور کالر محمد افضل, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم.
السلام علیکم.
چترال سے. جی
السلام علیکم. محترمہ چکوال سے افضل عرض کر رہا ہوں.
جی
پہلی گزارش تو آپ کے وائس آف امریکہ کی لیے یہ ہے کہ جب کوئی وہ سیگمنٹ چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت کائنڈلی اگر ہمیں کال ملائی جائے تو ہم اس مقررہ سے یا اس سپوکس مین سے بات کریں.
جی
وہ محترمہ جو کہہ رہی تھی کہ ہم بد آئین کر رہے ہیں, ان کو گزارش یہ کرنی تھی کہ وہ کون سے پختونوں کی حقوق کی بات کر رہی ہیں. حقوق تو اسمبلی میں ہوتے ہیں, کورٹ میں ہوتے ہیں, ان کی اپنی حکومت ہے ہر جگہ ہے, تو وہ جو دو ایم این اے ہیں ان کو ریزائن کرائیں اور یہ خود ایم این اے کا الیکشن لڑیں اور آ جائیں ادھر اسمبلی میں لوگوں کی کریں یا کسی کورٹ میں جائیں.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کالر. جی ساؤتھ وزیرستان سے, جنوبی وزیرستان سے کون بات کر رہے ہیں؟
میں جنوبی وزیرستان سے مخاطب ہوں.
جی
میں سب سے پہلے مہمانوں کو اور آپ کو اور سامعین کو السلام علیکم کہتا ہوں.
وعلیکم السلام. جی بات کیجیے.
یہ کہ ہمارے مسائل پختون قوم کے تو بہت سارے ہیں, لیکن سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ مذاکرات کا ہے. جو بھی ہو حکومت ہو خواہ کوئی پارٹی ہو, مذاکرات کے ہی ہمارے مسائل کا حل نکلے گا. اور ساتھ ہی ہم ایسے دلدل میں پھنسے ہیں کہ ہمارے چھوٹا سا آفیسر جس کو چھوٹا اور خمبادر کہتے ہیں وہ بھی اپنے ڈیوٹی پر نہیں ہوتے, تو ہمارے مسائل بہت ہیں اور مسائل سننے کے لیے کوئی
جی
نہیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. اور ایک اور موضوع پہ ہم کوئکلی آنا چاہیں گے. جی بریگیڈیئر صاحب, ماسکو میں طالبان اور جو افغان پولیٹیشنز ہیں ان کے مابین ان ملاقاتوں کو, آج ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے اور یہ مشاورت کا سلسلہ جو ہے کل بھی یہ جاری رہے گا, اس کی کیا اہمیت آپ دیکھتے ہیں؟
شہزادہ اس کی کافی زیادہ اہمیت ہے, ان دا سینس کہ ابھی تک جتنے بھی امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان میں جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ ابھی تک ایک اسٹیل میٹ ہی ہے. نو میٹر کہ آپ جو مزید آپ اسپین دے رہے ہیں ان کو کہ جی مذاکرات آگے چل رہے ہیں, کوئی حل نکل رہے ہیں, پریکٹیکلی دیکھا جائے تو حل ابھی تک کوئی نہیں نکلا. اور یہ بات کہاں پر اٹکی ہوئی ہے؟ بنیادی طور پر یہ تو دو جو میجر ایشوز ہیں, ایک جو وڈرول آف یو ایس فورسز کا ان کا ٹائم ٹیبل ہے, اور دوسرا ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ کا جو کہ اور ان کی ٹائمنگز کا سیکوینسنگ جو ہے نا ان تمام چیزوں کی, وہ اصل ایشو ہے. اب افغان طالبان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے وڈرا کر جائے اور وہ خود ہی جو باقی افغان پولیٹیشین جو ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور یہ امریکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے انٹرا افغان ڈائلاگ ہو اور ایک کیا کہنا چاہیے, ایک یونائٹیڈ گورنمنٹ بن جائے, ایک کمبائنڈ گورنمنٹ بن جائے, اور اس کے بعد وہ یہاں سے جائیں. اب افغان طالبان ان پولیٹیشین کے ساتھ جو کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ لنک ہیں یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ لنک ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور امریکہ اس چیز کو راضی نہیں ہے کہ وہ تمام افغانستان کو جو وہ افغان طالبان کے ہاتھ میں دے کر یہاں سے چلے جائیں.
جی
اب اس ایک گتھی کو سلجھانے کے لیے میرے خیال میں رشیا ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. پہلے بھی انہوں نے ایک ماسکو فارمیٹ کے تحت کافی سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا وہاں پہ, جس میں حامد کرزئی صاحب بھی شاید گئے تھے اور بہت پولیٹیشین بھی گئے تھے. تو یہاں پر مل کر اگر امریکہ انٹرا افغان ڈائلاگ کے اوپر کوئی حل نہیں نکال سکا اور اگر ماسکو یا رشیا ایک حل نکال لیتا ہے, تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ پورے ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت ایک احسن قدم ہوگا. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ چائنا اور رشیا نے مل کر ایک افغانستان کے اوپر ایک میٹنگ بھی کی ہے چند ہفتے پہلے, اور شاید یہ اسی میٹنگ کا شاخسانہ ہے کہ آج ماسکو پھر پریکٹیکلی جو ہے اس معاملے میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگلے ایک دو دن میں یہ کس کرمٹی اونٹ بیٹھتا ہے, اور اگر یہ کوئی ایسا حل نکال لیتے ہیں کہ انٹرا افغان ڈائلاگ جینوئنلی ہو جاتا ہے, تو میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی.
جی بریگیڈیئر صاحب, یہ بھی مختصر 30 سیکنڈ میں بتائیے گا, افغان کے نیشنل سیکیورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر محیب, وہ پاکستانی آرمی چیف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ آج کر رہے ہیں, اس کا مقصد آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا اہمیت ہے؟
اس میں تو آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان جنرل بلوچستان میں بھی اور ابھی فرنٹیئر میں بھی کے پی میں بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. یعنی اس سلسلے میں بھی بات ہو رہی کرنی ان سے ضروری ہے کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا ہو رہا ہے.
جی بہت شکریہ.
میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہوگی وہ پاک افغان بارڈر کی فینسنگ کی ہوگی.
ٹھیک.
اور اس کے جو اوپر یہ جو بار بار پاکستانی فوجوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپس سے بات کرنا بہت ضروری ہے اور اچھا ہے, اور اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے.
جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ کا آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی, ہماری طرف سے اللہ حافظ. کابل چلتے ہیں سامعین, سینئر صحافی اور تجزیہ نگار انیس الرحمان صاحب اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم انیس الرحمان صاحب. انیس الرحمان صاحب, بتائیے گا ماسکو میں جو مشاورت اس وقت جاری ہے طالبان اور افغان سیاستدانوں کے درمیان, اس سے کیا توقعات رکھی جا رہی ہیں افغانستان کے اندر؟
جی دیکھیے, بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی ایک ایسی ہی میٹنگ ہوئی تھی جو بہت زیادہ منظم میٹنگ تھی, بہت زیادہ منظم کانفرنس ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد جب ہم زاخروال صاحب سے ملے تھے, عمر زاخروال صاحب سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل اواخر میں, رمضان کے اواخر میں جو ہے ایک دوسری کانفرنس آ رہی ہے اور اس میں پھر ہم ماسکو میں بیٹھیں گے. یہ بہت اہم بات ہے کہ افغانستان کی پیس پروسیس میں اب سارے جو افغانستان کے پولیٹیشین ہیں وہ انوالو ہو گئے. پہلے تو یہ تھا کہ افغانستان کے جو خود پولیٹیشین تھے وہ ڈیوائڈ ہو گئے تھے, اور وہ کوئی ایک طرف جا رہا تھا کوئی دوسری طرف جا رہا تھا. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ماسکو میں جو اس وقت لوگ بیٹھے ہیں وہ افغانستان کے پالیٹکس میں ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھ دیں کہ حامد کرزئی صاحب بیٹھے ہیں, عمر زاخروال صاحب ہیں وہاں پہ, حنیف اتمر صاحب ہیں, جمعیت کے لوگ ہیں, یہاں کے جو ہائی پیس کونسل کے سربراہ ہے وہ وہاں پہ ہیں. تو یہ سارے وہ کی پالیٹیشنز ہیں افغانستان کے جو اس وقت اس کانفرنس کو لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری چاہت کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, مطلب افغانستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, خواہ وہ رشیا لاتا ہے, خواہ وہ امریکہ لاتا ہے, خواہ وہ افغان حکومت ہو یا طالبان ہو, کیونکہ ہم افغانستان کے لوگ اتنے سفر ہو چکے ہیں کہ اب ان کو صرف اور صرف جو ہے امن کی ضرورت ہے. یہ ہم نہیں دیکھتے یا افغانستان کے لوگ نہیں دیکھتے کہ اس پیس پروسیس کو کون لے جا رہا ہے اور کس طرف لے جا رہا ہے. ہم صرف اور یہ افغانستان کے لوگوں کو جو ہے وہ صرف امن چاہیے. تو لوگوں کی امید ہی ان لوگوں سے وابستہ ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں, آپ کو تو پشتو یاد ہیں کہ لوگ ان سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اچھی اچھی خبریں سنائیں اور ہمیں جو ہے خوشخبریاں دیں کہ وہاں پہ جو پیش رفت ہو رہی ہیں امن کے حوالے سے وہ ہمیں دیں. عمر زاخروال صاحب نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ باتوں میں جو ہے ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ آئی ہے اور وہاں جو ڈسکشن ابھی چل رہی ہیں اس میں ایسے موضوعات سامنے آئے ہیں کہ وہ پہلے نہیں ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ جب تک یہ ڈائلاگ کا پروسیس رہے گا تو افغانستان کے اندر جو لڑائی ہے اس پر بھی نظر انداز ہوگی, اس پر بھی جو ہے یہ متاثر ہو سکتی ہیں. لڑائی میں کمی, شدت میں کمی آ سکتی ہے. طالبان خود جو ہے ایک ان کا سنس بن جائے گا کہ ہم جو ہے امن کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جب یہ باتیں میڈیا پہ آتی ہیں تو طالبان اور یہ سب لوگ جو ہیں ریڈیو سنتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا امن کی طرف باتیں چل رہی ہیں, تو چلے ایک اچھی کنیکٹیوٹی بناتے ہیں, تو وہ خود اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں.
ٹھیک, بہت شکریہ انیس الرحمان صاحب, تھینک یو سو مچ, ٹائم دینے کا بےحد شکریہ. اور سامعین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ سعودی عرب میں او آئی سی کا اجلاس جو ہے دو روزہ اجلاس وہ ہونے والا ہے, اس وقت جاوید حسین صاحب فارمر ڈپلومیٹ ہے پاکستان سے, تجزیہ نگار ہیں, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم جاوید حسین صاحب. جی جاوید حسین صاحب, اسلامی دنیا جو ہے اس کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سعودی عرب میں او آئی سی کی جو اجلاس ہونے والی ہے اس کی آپ کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
یہ اگلے چند روزوں میں تین وہاں پہ سعودی عربیہ میں سمٹس ہونے لگی ہیں, ایک تو عرب لیگ کی ہے اور ایک گلف کوآپریشن کاؤنسل کی ہے اور تیسری پھر 31 مئی کو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی ہے. تینوں سمٹس بڑی اہم ہیں, خاص طور پہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, اس لیے کہ اس میں نہ صرف عرب ممالک شامل ہوں گے بلکہ اسلامی دنیا کے دوسرے ممالک بھی, جیسے ایران ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے اور انڈونیشیا اور دوسرے ریجن سے جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بھی شرکت ہوگی. اور اس کی آج کل اس سمٹ کی جو اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ مڈل ایسٹ میں, خاص طور پہ پرشین گلف ریجن میں آج کل ٹینشن بہت ہائٹ پہ ہیں, بہت پیک پہ ہیں. جو ایران اور سعودی عربیہ کے جو اختلافات ہیں وہ ہر ایک کو ان کے بارے میں پتہ ہے. ایران اور گلف کوآپریشن کونسل کے جو ممالک, ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ کا بھی اس میں ایک رول ہے, انہوں نے اپنا ایئرکرافٹ کیریئر اور فوجی اپنے پریزنس جو ہے اس ایریا میں بڑھا دی ہے. اور امریکہ نے ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں کی, اس سے بھی میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے اور میرا خیال میں اکثر لوگ اس کے ساتھ اگری کریں گے کہ ود آؤٹ اینی جسٹیفیکیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے امریکہ کو ودرا کر لیا ہے, جس سے ملک اس خطے میں جو ایک ٹینشن بہت ہائٹ پہ چلی گئی ہیں جی. اور امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ تو بہرحال اور بھی ایگریویٹ ہو گئے ہیں. تو یہ ساری صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری تھا اور میرا خیال میں بہت مناسب ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے ممبر اسٹیٹس میں ہیں وہ سمٹ لیول پہ, یعنی ہائیسٹ لیول پہ ملیں اور وہ ان حالات کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کے ایسے کچھ اقدامات لیں جس سے ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے میں مدد ملے اور بات چیت کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے میں مدد ملے. میرے خیال میں اس سمٹ کا فوکس اس وقت اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جو اس ریجن میں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں, پرشین گلف ریجن میں جو ایک بڑی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے جایا
جا سکے. بالکل,
امید کرنی چاہیے کہ
یہ کچھ ڈیلیور کر سکے گی یہ سمٹ.
ٹھیک,
اوکے جاوید سین صاحب, ایک اور موضوع پہ کوئکلی آپ کے کمنٹ لینا چاہیں گے. ڈاکٹر منیش کمار صاحب نے بھی ہمیں بھارت سے جوائن کیا ہے, آپ کو بھی خوش آمدید. اور ڈاکٹر منیش کمار صاحب, ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو مدعو نہیں کیا. اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ فروری سے جو ٹینشن دونوں ملکوں کے بیچ میں چلی آ رہی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کا یہ ایک اچھا موقع تھا.
خبر جو ہے یہ کل ہی آ چکی تھی کہ جو جس میں جو اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہوگا جی, اس میں دنیا کے بہت سارے لیڈرز کو بلایا جا رہا ہے, سارک کے بھی, ساؤتھ ایشیا کے بھی سارے لیڈرز آنے والے ہیں, لیکن جو پاکستان کو جو انویٹیشن دینا تھا وہ پردھان منتری کاریالے کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے. اس کی دو تین وجہات ہیں. پہلی بات یہ کہ چناؤ کے دوران جس طریقے سے ہندوستان کے اندر میں پلوامہ ایک بڑا مدعا رہا, جس طرح سے ایئر اسٹرائکس کا ایک مدعا رہا, اور جس طریقے سے کانگریس پارٹی اور بی جے پی اور تمام پارٹیاں پاکستان کو ایک مدعا بنا کر کس چناؤ میں لڑ رہی تھی, اس کا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر امیڈیٹلی اگر سرکار چناؤ جیتنے کے بعد کوئی یو ٹرن لیتی ہے تو وہ نہ صرف اپوزیشن کے نشانے پہ آئیں گی, ساتھ ہی ساتھ وہ, کیونکہ آپ ایک چیز سمجھیے کہ ہندوستان میں پچھلی بار جب پردھان منتری مودی پاکستان کا دورہ کیا تھا, انہوں نے جا کر پردھان منتری نواز شریف کے گھر جا کر وہاں ان کی ماں کو ساری اور شال وغیرہ آفر کیے تھے, تو اس کو لے کر کے کافی کرٹیسزم ہوا تھا. اور یہ کرٹیسزم ایسا تھا کہ جس کو لے کر کے بی جے پی جو ہے کم سے کم ایک سال تک جو ہے بالکل منہ چھپاتی نظر آئی. تو اس طرح کے امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے بیسیکلی اس کے ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشنز ہیں,
یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ٹھیک, اوکے جاوید حسین صاحب, ڈاکٹر کمار کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے, کیا اس فیصلے کا دوسرے ممالک کے تعلقات پر کچھ اثر پڑے گا؟ جاوید حسین صاحب 30 سیکنڈز ہیں پلیز.
وکیل صاحب کا اور ان کی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ اور ان کی ایک سواب دید ہے کہ وہ اس موقع پہ کس کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کس کو نہیں کرنا چاہتے. یہ انٹائرلی اس کا ان کا اپنا ایک قومی مسئلہ ہے اور انہیں اپنی سواب دید کے مطابق ان ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیڈ آف گورنمنٹ کو بلانا چاہتے تھے یا دوسرے نمائندوں کو, انہوں نے انویٹیشن بھیج دی ہیں, پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ کچھ وجوہات تو ابھی یہ کمار صاحب نے
جی بتائی ہیں. یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گی جاوید حسین صاحب, پھر کبھی اس موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. کمار صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان کے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ محکمہ موسمیات, وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور قومی خلائی تحقیقاتی ادارے اسپارکو کے ماہرین نے آئندہ 5 سال کے لیے چاند کی پیدائش اور اس کے مقام کا تعین کر کے قمری کیلنڈر تیار کیا ہے. وفاقی وزیر پر امید ہیں کہ کابینہ سے اس کیلنڈر کے منظوری کے بعد ملک میں 2 عیدوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پیش ہے اسلام آباد میں علی فرقان سے ان کی گفتگو کی رپورٹ.
وائس آف امریکہ کو اسلام آباد میں دیے گئے خصوصی انٹرویو میں فواد چودھری نے پاکستان میں رؤیت ہلال سے متعلق جاری بحث پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سائنسی ترقی کے اس دور میں علماء کرام کو چاند دیکھنے کے معاملے پر اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہماری جو اسپیس ایجنسی ہے اس کے ساتھ ہمارے اسپارکو کا ادارہ ہے, میٹ ہے, ہمارے اپنے سائنٹسٹ ہیں, ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ چاند کی موومنٹ کے حساب سے ایک ایسا کیلنڈر دیں جس کے بعد ہمیں عید کے لیے, محرم کے لیے, باقی معاملات کے لیے ہر دفعہ اتنے بڑے پاپڑ نہ بیلنے پڑے. اور الحمدللہ اس کمیٹی نے بڑا اچھا کام کیا ہے, بہت زبردست ڈیٹا تیار کیا ہے اور اس کے مطابق اب ہم نے وہ جو کیلنڈر ہے وہ تیار کر لیا ہے.
خیال رہے کہ پاکستان میں رمضان اور عید کا چاند دیکھنے کے معاملے پر ہمیشہ تنازعہ رہا ہے. ایسا بہت کم ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ رمضان کا آغاز ہوا ہو یا ایک ہی دن عید منائی گئی ہو. پاکستان میں چاند دیکھنے کی ذمہ داری سرکاری سطح پر قائم مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے پاس ہے, جس کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے فواد چودھری کی ان تجاویز پر تنقید کی ہے. ان کے بقول چاند دیکھنے کے لیے شرعی طور پر انسانی آنکھ کی شہادت لازمی ہے. فواد چودھری ان تمام اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی اور پشاور کی مسجد قاسم علی خان کے مفتی شہاب الدین پوپلزئی کی دلیل سمجھ سے بالاتر ہے.
اسلامی نظریاتی کونسل سے میں یہ چاہتا تھا کہ کابینہ میں جانے سے پہلے ایک اس سے شرعی وضاحت جو ہے وہ لے لی جائے, اور ظاہر ہے کہ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے وہ تو بالکل ہی اس کا کوئی جواز سمجھ نہیں آتا کہ رؤیت ہلال کمیٹی ہے یا شہاب الدین پوپلزئی صاحب ہیں, وہ ان کا وہ 50-60 سال پرانی دوربین سے چاند دیکھنا حلال سمجھتے ہیں لیکن ماڈرن دوربینوں سے دیکھنا حرام سمجھتے ہیں.
وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی نے اپنی سابقہ وزارت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عالمی سطح پر منفی تاثر کی ذمہ دار وزارت اطلاعات ہے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات نے وائس آف امریکہ سمیت دیگر بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے ساتھ رابطوں کو کبھی ترجیح نہیں دی. ان کے بقول بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سے متعلق وزارت اطلاعات کا شعبہ ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے, جس کی بڑی وجہ غیر ملکی صحافیوں سے رابطے نہ ہونا ہے.
آپ کا جو انٹرنیشنل نیریٹو ہے, وائس آف امریکہ ہو, بی بی سی ہو, رائٹرز ہو, انٹرنیشنل پریس میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو نہیں آ پاتا کیونکہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کا وہ تباہ, بالکل تباہ و برباد ہے. ہمارا یہاں پر جو جرنلسٹ کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے خصوصاً انٹرنیشنل میڈیا میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس طرح کے جب تک آپ معاملات رکھیں اور یہ توقع کریں کہ پاکستان کی کرنسی بکے گی باہر یا پاکستان کا پوائنٹ آف ویو باہر چلے گا, یہ نہیں ہوگا.
وی او اے سے گفتگو میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات میں ہنگامی طور پر انتظامی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. ان کے بقول جب وہ وزیر اطلاعات تھے تو صحافی برادری نہیں بلکہ میڈیا مالکان ان سے ناراض تھے. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اربوں روپے مالیت کے سرکاری اشتہارات, اخبارات اور ٹی وی چینلز کو دیتی ہے, لیکن میڈیا مالکان اپنے صحافتی اداروں کی بجائے یہ رقم اپنے دوسرے کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 30-30, 40-40 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ دے دیں اور مالکان جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ دوسرے بزنسز میں لگا دیں۔ آپ نے یہاں پہ ان کو آپ نے پچھلے 30-40 ارب روپیہ دیا ہے، آپ 30-40 ارب روپے اور بھی دے کے دیکھ لیں، میڈیا میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگی۔ تمام جو اونرز ہیں ان کے آلٹرنیٹیو بزنسز ہیں، وہ اپنے دوسرے بزنسز میں پیسے لگا دیتے ہیں، میڈیا میں تو جاتا نہیں پیسہ، نہ ہی میڈیا ورکرز کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔
گو کے فواد چودھری اب وزیر اطلاعات نہیں، لیکن وہ پرامید ہیں کہ وزارت اطلاعات میں ان کی جانب سے متعارف کرائی گئی اصلاحات پر عمل درآمد سے پاکستان کے بیانیہ کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے۔